أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمنا فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, ساتھیوں, دوستوں, نوجوانوں, ماں اور بہنوں, کل ہم نے بعض انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے سبق آموز پہلو کا مطالعہ کیا تھا, جس میں شکر کی بھی عظیم مثالیں, صبر کی بھی نایاب مثالیں اور تاریکیوں میں گھرنے کے بعد راستے اللہ تعالیٰ کیسے نکالتا ہے اس کی بھی نادر مثالیں ہم کل دیکھ رہے تھے. اس کے بعد آخر میں یہ بات آئی کہ ساری امت ایک ہی امت ہے, سارے انسان ایک ہی انسان ہیں, ان سب کا کہ جد امجد ایک ہیں, لہذا ان سب کا الہ معبود ایک ہے اور ان سب کا دین اور طریقہ عبادت بھی ایک ہونا چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ توحید امت, توحید ربوبیت اور توحید عبادت, اس پر کل گفتگو ختم ہوئی تھی. آج جس رکوع کو ہم نے لیا ہے اس رکوع میں یہ بات آئی کہ امت تو ایک ہی ہے لیکن لوگوں نے ٹکڑے کر لیے, یہ ان کی اپنی کرتوت ہے. ہمارے ہاں یہ اصول ہے, فمن عمل من الصالحات وهو مؤمن, جو کوئی عمل صالح کرے گا بشرطے کہ وہ ہو مؤمن, اس کی نیکیاں, اس کی کارگزاریاں وہ قابل قدر ٹھہریں گی. فلا کفران لسعیہ, ہم ان کے کرتوتوں اور ان کے کاموں کی ناقدری ہرگز نہیں کریں گے. ہمارے ہاں ریگارڈ ہے, جو کوئی بھی ہماری راہ میں کام کرے گا, محنت کرے گا, ہم اس کو ریگارڈ دیتے ہیں, ہم اس کو وقت دیتے ہیں. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, اور ہم سب چیزوں کو لکھ کر رکھنے والے ہیں. یہ اس کا بھی جواب ہے جو اکثر یہودی کہا کرتے تھے کونو یہودیا, یا نصارا کہا کرتے تھے کونو نصرانیا, تم اس وقت تک نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ تم یہود نہ ہو جاؤ, تم اس وقت تک نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ تم نصارا نہ ہو جاؤ. یہ کلیم تھا ان لوگوں کا, آج بھی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بنیاد نہیں ہے, ہمارے ہاں یہ بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح, جو کوئی ایمان اختیار کرے گا اور عمل صالح اختیار کرے گا ان کو ہمارے پاس اجر ہے, اور ہم سب کو لکھ رہے ہیں. پھر قریش کی طرف اس بات کا اشارہ کیا گیا, وہ حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون, جب کسی بستی کو ہم تباہی اور ہلاکت کا مقدر کر دیتے ہیں, لکھ دیتے ہیں ان کی قسمت میں, اس کے بعد اس بستی کو کبھی بھی راہ راست کی طرف لوٹنے کا موقع نہیں ملا. یہ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم پر مہر تب کر دی اور ان کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے خاصیہ بنا دیا اور ان کو راہ ہدایت پر نہیں آنے کا فیصلہ کر دیا اور ہلاکت ان کے مقدر میں جب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے, تو اس کے بعد کسی قوم کو توبہ, رجوع اور انابت کی طرف پلٹنے کا موقع کبھی نہیں دیا جاتا. حرام, یعنی ناممکن ہے ایسی قوموں کو, ایسی بستیوں کو کہ وہ واپس ہدایت کی طرف پلٹ کر آئیں. اور ہلاکت کا ایک طریقہ اور ایک انداز یہ بھی بتایا, حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون. قرآن کہتا ہے کہ کسی قوم کو پلٹنے کا, خدا کی طرف واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا, یہاں تک کہ وہ یاجوج و ماجوج کا فتنہ دیکھ لیں گے. وهم من كل حدب ينسلون, اور وہ ہر اونچائی سے, ہر بلندیوں سے وہ پھسل پھسل کر آئیں گے, گرنے لگیں گے. یاجوج ماجوج کا ذکر اس سے پہلے سورہ کہف میں بھی گزر چکا ہے, اس پر بھی وہاں ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی. یاد ہوگا کہ اس وقت میں نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ ساری تفاسیر میں وہاں سب سے زیادہ مارکۃ العرب گفتگو اور بہت ہی عمیق اور دقیق بحث انہوں نے کی تھی, اور ذوالقرنین کون ہے اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا, اور پھر یاجوج ماجوج کون ہے اس پر گفتگو سال ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی یاد آ کر دیتا ہوں, یاد کہانی کے لیے پھر بھی مختصراً کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. یاجوج ماجوج کے متعلق مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں یہ ہم نہیں جانتے, سیدھے سیدھے یہ لکھا ہے کہ وہ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں یہ ہم نہیں جانتے, واللہ عالم بالصواب, لیکن کوئی مخلوق ہے جس کا فتنہ قیامت کے قریب برپا ہوگا یاجوج ماجوج کے بارے میں. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ غارت گر اور حملہ آور قبیلے ہیں جو ذوالقرنین کے زمانے میں تھے, اور ذوالقرنین سے ان کی رعایا نے شکایت کی تو ذوالقرنین نے ان کے خلاف ایک سد, ایک دیوار, ایک ڈیم کی شکل میں ایک دیوار, لوہے کی دیوار انہوں نے باندھ دی, تو وہاں سے وہ مقید ہو گئے, وہ باہر آ کر پھر وہ فتنہ برپا نہیں کر سک رہے تھے. لیکن ان سب گفتگو کی روشنی میں زیادہ تحقیق کرتے ہوئے ابوالکلام آزاد نے یہ بتایا ہے, میں نے جیسے بتا دیا کہ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے, آپ پر یہ چھوڑا جاتا ہے کہ آپ جس رائے کو چاہیں اپنائیں. یاجوج ماجوج انسان ہی نہیں کوئی اور مخلوق ہیں یہ بھی ممکن ہے, یاجوج ماجوج انسان ہوں گے لیکن کون ہیں یہ بھی نہیں معلوم, یاجوج ماجوج ایک مخصوص قبیلہ ہے جو ذوالقرنین کے زمانے میں پایا جاتا تھا یہ بھی ایک رائے ہے, اور ایک رائے مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ ہے کہ وہ منگولین قوم ہے, وہ وائلڈ اور لالیس قوم, وہ ایسی کمیونٹی جو حملہ آور ہے, غارت گر ہے اور متمدن دنیا پر وہ حملے کرتے رہی ہے, اور اس قوم کا شیوا اور اس کا پیشہ ہی یہی رہا ہے کہ متمدن دنیا پر غارت گری کرنا اور لوٹ کر لے جانا, اور ان کے لوٹنے کے قصے بہت پرانی تاریخ کے اندر مشہور ہیں, اور ابوالکلام آزاد صاحب لکھتے ہیں کہ بنارس تک بھی انہوں نے حملے کیے ہیں, وہاں تک بھی ان کی پہنچ ہوئی ہے, اور یہ 14th century یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 200 سال قبل 250 سال قبل ان کا وہ عظیم فتنہ برپا ہوا تھا جس کے خلاف سد باندھی گئی تھی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دوران وہ مقید ہو گئے, ان کے حملہ آور کے قصے بہت کم, حملہ آوری کے قصے بہت کم ہو گئے, لیکن اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ پھر انہوں نے وہ طریقہ شروع کیا, اور یہ منگولین قوم, یہ تاتاری قوم جس کے بارے میں گزشتہ سال گفتگو ہو گئی کہ یہ قوم جرمن میں جا کر بسی, یورپ میں جا کر بسی, سینٹرل ایشین ریپبلک میں جا کر بس گئی, اور ہندوستان میں بھی اس قوم کے کچھ حصے یہاں آ کر بسنے لگے, اور آزاد صاحب کا یہ ریسرچ ان کی یہ تحقیق ہے کہ یہ ترک قوم, یہ کرغیز قوم, تاجک قوم, کرد قوم, ازبک قوم اور سلجو اور منگولین, یہی وہ یاجوج ماجوج ہیں, یہی وہ تاتاری قوم ہیں جن کو قرآن نے یاجوج ماجوج کے نام سے یاد کیا, اور ان کے حملے ہوتے رہے ہیں, اور خاص کر اس میں جس فتنے کا ذکر ہے, حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون, کہ وہ وقت آئے گا ان لوگوں کے ٹھکانے لگیں گے ہوش, کہ وہ وقت آئے گا جبکہ یاجوج ماجوج ہر بلندیوں سے کھول کر چھوڑ دیے جائیں گے, اور ان کا فتنہ ایک عظیم فتنہ, ایک عالمگیر فساد برپا ہو جائے گا. اس کے بارے میں یہ تحقیق ہے کہ 6th century میں, یعنی 6th century ہجری میں, 1219 میں یا 1250 کے درمیان دو بہت زبردست اور ہمگیر اور زبردست انقلاب برپا کیا تھا, یہی تاتاری قوم, یہی منگولی قوم بار بار وقفے وقفے سے چھوٹے موٹے حملے کرتے رہے, لیکن ان کے درمیان ایک عظیم رہنما پیدا ہوا جسے چنگیز خان کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. وہ چنگیز خان ایک عظیم قائد تھا, اور اس نے اس غارت گر قوم کو ایک اپنی اطاعت میں جمع کر کے ایک منظم قوم بنایا, اور انہوں نے ایسے حملے کیے, ایسے حملے کیے دنیا پر کہ بعد میں چل کر تاریخ میں ان کا نام اس طرح سے آتا ہے کہ جو 5 عظیم سلطنتیں دنیا میں قائم ہوئیں, گلوبل پاور جسے کہا جاتا ہے, ان 5 گلوبل پاورز میں سے ایک گلوبل پاور ان تاتاریوں کی ہے, جب انہوں نے حملے کیے اور بہت بڑا علاقہ انہوں نے فتح کیا, سینٹرل ایشیا کی ریپبلک قوم, وہاں کی بستیوں کو, پھر اس کے بعد بغداد اور خراسان اور مملکت اسلامیہ اور عرب کے بہت سے ممالک کو انہوں نے فتح کیا, اور دنیا میں عظیم سلطنت انہوں نے قائم کی. ایک کتاب امریکہ سے آئی ہے, دا گرینڈ چیس بورڈ, برزنسکی اس کے آتھر ہیں, اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کسی شعبے کے سیکرٹری رہے ہیں. برزنسکی نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں 5 بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں, اس میں رومن امپائر, گریک امپائر, چائنیز امپائر, اور پھر اس کے بعد ان تاتاریوں کا منگولین جو امپائر, چنگیز خان کی جو سلطنت تھی وہ, اور اس کے بعد برٹش امپائر, یہ 5 عظیم اور بڑی سلطنتوں کا اس نے ذکر کیا. یہ چنگیز خان 1219 میں اس نے حملہ کیا اور خراسان کو اس نے فتح کیا, اور اس کا پوتا ہلاکو خان اس نے 1258 میں بغداد کو فتح کیا, اور سقوط بغداد وہ ایک عظیم سانحہ ہے اسلامی تاریخ کے اندر کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی, بغداد کو بری طرح سے نیست و نابود کیا, اور مسلمانوں پر زبردست انہوں نے حملے کیے اور ایسے حملے امام ابن تیمیہ کے بچپن کا زمانہ ہے اور ان کی کتابوں میں سارے واقعات ملیں گے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے کوچ کر گئے. ان کے باپ اور دادا گاڑیوں میں کتابیں لگا کر سامان لگا کر بھاگتے تھے ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف, اور یہ قوم اتنی زبردست غارت اور قوم تھی کہ ایک بستی میں جب گھستے تو بری طرح سے تباہی مچاتے, اور یہ تباہی کی خبر دوسرے شہر میں پہنچنے سے پہلے وہ خود اس شہر کے اندر نمودار ہو جاتے تھے. اور بری طرح سے انہوں نے مارا پیٹا, بستیوں کو تباہ کیا, مسلمانوں کا قتل عام کیا, دجلہ و فرات کو خون سے لال کر دیا, اور پھر لائبریریوں کو جلا کر لائبریری کا پل, کتابوں کا انہوں نے پل بنایا دجلہ و فرات کے اوپر سے, عظیم تباہی انہوں نے مچائی. یہ گویا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ. اور ابوالکلام آزاد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ میری رائے نہیں ہے بلکہ امام ذہبی نے, امام ابن تیمیہ کے دادا نے, علامہ سیوطی نے, ان سب لوگوں نے, ان تمام بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے. اور بعض بزرگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ اگر یہ نہیں ہے, چھٹی صدی ہجری میں یہ فتنہ جو عظیم برپا ہوگا, اگر یہ نہیں ہے تو ممکن ہے کہ اسی قسم کا کوئی عظیم فتنہ برپا ہوگا, ایک فساد برپا ہوگا قیامت کے قریب. اس میں ایک خاص نقطہ, بڑا ہی درد انگیز نقطہ ابوالکلام آزاد صاحب نے لکھا ہے, وہ میں اپنے نوجوانوں کے سامنے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کے عرض کرنے میں مجھے کوئی لطف نہیں ہے لیکن ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے اور بڑی عبرت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا, ہلاکو خان نے, چنگیز خان نے, اوکتائی خان, اس کے بعد ان سب خانوں نے جب حملہ کیا اسلامی مملکتوں پر, اور حملہ آور ہونے کے بعد اسلامی مملکتوں کو فتح کیا اور بری طرح سے اسلامی مملکت کا خاتمہ کیا, عرب مملکت کا خاتمہ کیا, اور بنو عباسیہ کی جو خلافت چلتی تھی اس کا خاتمہ کیا, اس میں کہتے ہیں کہ اسلام کا مورخ کبھی اس ماتم سے فارغ نہیں ہو سکتا کہ تاتاریوں کے دونوں تاخت کا باعث, تاتاریوں نے جو حملہ کیا ہے 1219 میں خراسان کو فتح کیا اور 1258 میں بغداد کو فتح کیا, اور اس کے دوران باقی سارے ممالک انہوں نے جو فتح کیے, ان تاخت کا باعث مسلمانوں کی فرقہ بندیاں اور آپسی لڑائی جھگڑے تھے. اسلام کا مورخ کبھی اس ماتم سے فارغ نہیں ہو سکتا. اور بڑے درد انگیز انداز میں لکھتے ہیں کہ 1219 عیسوی میں جب خراسان پر حملہ آور ہوا چنگیز خان, تو چنگیز خان کو بلانے کے باعث بنے تھے ہمارے امت مسلمہ کے دو گروہوں کے درمیان, حنفیوں اور شافعیوں کے درمیان زبردست اس زمانے میں لڑائی اور اختلافات برپا تھے, اور اس اختلافات کے نتیجے میں ایک مسلک کے لوگوں نے دوسرے مسلک کے لوگوں کو پٹانے کے لیے چنگیز خان کو دعوت دی تھی. کتنی بری بات تھی. پھر 1258 میں بغداد کے اندر شیعہ اور سنیوں کا زبردست جھگڑا تھا اور آپسی فرقہ بندی اور گروہ بندیاں زبردست اپنے عروج پر تھیں. اس میں ایک مسلک کے لوگوں نے دوسرے مسلک کے لوگوں کو پٹانے کے لیے چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کو دعوت دی, راستے انہوں نے بتائے, اور اس طرح سے ہلاکو خان آیا اور اس نے بغداد پر حملہ کیا اور بری طرح سے تباہی اس نے مچائی. ان دونوں تباہیوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کا مورخ کبھی اس ماتم سے پارغ نہیں ہو سکتا کہ ان سب کے باعث ہم خود بنے تھے. واقعی ہے کہ امت مسلمہ کی تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب امت مسلمہ فرقہ بندیاں اور گروہ بندیوں میں, مسلکی جھگڑوں میں ملوث ہوئی, کبھی اس کا فائدہ امت مسلمہ کو نہیں ہوا. ہمیشہ امت مسلمہ پر تباہی آئی, امت مسلمہ کا نقصان ہوا, اور امت مسلمہ کے لیے بری ہی مقدر لکھی گئی جب جب انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے کیے, فقہی مطالب پر اختلافات شروع کیے, اور شیعہ اور سنی کے لڑائی جھگڑے, اس طرح کے لڑائی جھگڑے اور فروعات پر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب آپس میں امت مسلمہ متصادی ہوئی, کبھی بھی امت کا فائدہ نہیں ہوا, ہمیشہ امت کا برا ہی ہوا, ہمیشہ نقصان ہوا. اس لیے کہ جب تاتاریوں کی تلوار چمک اٹھی, جب وہ حملہ آور ہوئے, جب انہوں نے آ کر مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹا, تو یہ نہیں دیکھا کہ اس میں حنفی کون ہے, شافی کون ہے, یہ ہرگز انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس میں شیعہ کون ہے, سنی کون ہے, یہ ہرگز نہیں دیکھا. جب ان کی تلوار چمک اٹھی اور انہوں نے کاٹنا شروع کیا مولی اور گاجر کی طرح, حنفی بھی کاٹے گئے, شافی بھی کاٹے گئے, شیعہ بھی کاٹے گئے, سنی بھی کاٹے گئے. اس میں کتنا بڑا سبق ہم لوگوں کے لیے ہے کہ امت مسلمہ اگر اختلاف مسلک کی بنیاد پر اختلافات کرتی ہے, جماعتوں کی بنیاد پر اختلافات کرتی ہے, تو اس کا خمیازہ امت ہی کو بھگتنا پڑے گا, اور امت کی ساکھ باقی نہیں رہے گی اور وہ ہلکے پر جائیں, اور دنیا میں بھی ان کے لیے خزیوں نے برائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے تباہی ہے. اور جب جب ہم نے دیکھا کہ امت مسلمہ رواداری کا رویہ اختیار کرتی ہے, باہم دیگر مل جل کر جب کام کرتی ہے امت مسلمہ, تو دنیا میں ان کے لیے قسمت ہے, اقبال ہے, سرفرازی ہے, بلندی ہے. اور ہم نے اس کی تاریخ دیکھی ہے, ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ جب مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہوا اور اس بورڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ حنفی بھی ہیں, شافعی بھی ہیں, حنبلی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, تبلیغی جماعت کے لوگ بھی ہیں, جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں, دیوبندی فکر کے لوگ بھی ہیں, ندوہ فکر کے لوگ بھی ہیں, مختلف فکر کے لوگ جب جمع ہوئے اور قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صدر بنایا گیا, تو انہوں نے اپنے نائب کے لیے ایک جماعت اسلامی ایک آدمی کو نائب صدر بنایا، ایک شیعہ کو بھی نائب صدر بنایا. جب امت مسلمہ نے مل جل کر کام کیا تو راجیو گاندھی کی حکومت پر پریشر ڈالنے کے قابل امت مسلمہ بن سکی. جب جب اختلافات کو ختم کر کے رواداری کا طریقہ اختیار کیا امت نے، امت کو اس کا فائدہ ہوا. اور جب رواداری ختم ہوئی، فرقہ بندیاں زیادہ ہوئی، مسلکی جھگڑے زیادہ ہوئے، جس شہر میں بھی ہوگا، جس گاؤں میں بھی ہوگا، جس بستی میں بھی ہوگا، جس زمانے میں بھی ہوگا، اس کا کبھی بھی فائدہ امت مسلمہ کو نہیں ہوگا، سوائے نقصان کے اور سوائے بربادی کے اور کوئی چیز نہیں ملے گی. یہ ہم نوجوانوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے. اس لیے کہ یہ جو مستقی اختلافات ہوتے ہیں، جماعتی اختلافات ہوتے ہیں، نکڑوں پر، چبوتروں پر، کلاس رومز میں، پلے گراؤنڈ میں جو گفتگو اور جھگڑے ہوتے ہیں، یہ ہماری شدت ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ قاری طیب صاحب کی بات میں نے رکھی، مولانا علی میاں کی بات میں نے رکھی، بڑے بڑے بزرگوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رواداری تھی ان کے اندر. خود ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس پہنچتے ہیں تو انہوں نے اس دن رفع دین نہیں کیا. ان کے ماننے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے آج رفع دین نہیں کیا، تو کہا کہ یہاں ایک بڑے امام کی خبر ہے اور ان کی تعظیم میں میں نے آج رفع دین کو چھوڑ دیا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا رواداری کا، لیکن ہم جیسے نوجوانوں کے اندر یہ شدت ہو گئی کہ میں حق پر، تو حق پر، ہم باطل، تم باطل، یہ کافر، وہ کافر، یہ جہنمی، وہ جہنمی فرقہ. اس مسئلے کے اندر الجھ کر امت مسلمہ تباہ و برباد دی. ورنہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رواداری کا طریقہ، پیار اور محبت کا، اتحاد اور یگانت کا طریقہ تھا. اس طریقے کو اگر اپنائیں گے تو ہمارا فائدہ ہے. اور یاجوج ماجوج کا فتنہ، وکل من کل حدبی ینسلون، بلندی سے وہ پھسل کر آئیں گے. تو اس کا ایک انٹرپریٹیشن، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ منگولیا جو سب سے بلند سطح پر ہے، یورال ماؤنٹین رینج، کوکاسس ماؤنٹین رینج، یہ جو ماؤنٹین رینج کو میں نے میپ رکھ کر گزشتہ سال بتایا تھا کہ یہاں سے وہ آئے تھے، اور جب وہ روس کی طرف گئے تو وہ بھی نیچے کی طرف ہے، جب وہ ترک کی طرف آئے تو وہ بھی نیچے کی طرف ہے، بلندیوں سے انہوں نے فساد برپا کیا. اگر اس کو ہم یاجوج ماجوج کا فتنہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو بھی ابوالکلام آزاد صاحب نے ایک حدیث سے پیش کیا ہے. دلیل بخاری کے حدیث، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ ایک رات وہ سو کر اٹھے، اور آپ جب اٹھے تو آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کی رنگت بدل گئی، چہرہ سرخ ہو گیا ہے. اور آپ کے صحابہ اکرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ پھر سے برپا ہونے والا ہے، اور وہ سچ جو ذوالقرنین نے باندھی تھی، وہ جو دیوار، اس دیوار کے اندر اب اتنا سوراخ پڑ گیا. آپ نے انگلی کا حلقہ بنایا اور بتایا کہ ایک چھوٹی سی سوراخ اس کے اندر پڑ گئی ہے، اور یہ سوراخ بڑھتے 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 وہ دیوار توڑ کر آئیں گے، اور ویل للعرب، اس سے وہ نقطہ نکالتے ہیں کہ عرب کے لیے تباہی ہے. اس کا مطلب آپ نے یہ نہیں کہا ہے مسلمانوں کے لیے تباہی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ انسانیت کے لیے، عرب کے لیے تباہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرب کی حکومت کا خاتمہ وہ لوگ کریں گے. اور اس پیشن گوئی کے مصداق بنو عباسیہ کی خلافت ختم ہے، اور عرب کے ہاتھ سے نکل کر عجم کے ہاتھ میں خلافت آ گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے انہوں نے نکالا، اور یاجوج ماجوج ہی کی حدیث ہے، اسی کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. بعض علماء نے دوسری حدیث سے انٹرپریٹیشن کیا، جس میں فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے 10 نشانیوں کا انتظار کرو. سورج مغرب سے طلوع ہوگا، 3 بڑے بڑے قصب لینڈ سلائڈ ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک عرب کے پاس. اور پھر جو ہے آپ نے کہا کہ بہت سی نشانی میں سے داب بطلر اور یاجوج ماجوج کا پیدا آ جانا، اور فتنہ دجال، اور مسیح علیہ السلام کا نزول، اور اس کے بعد یمن کی طرف سے آگ لگے گی. 10 نشانیاں بتائی، اس میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا فتنہ. ممکن ہے کہ اس زمانے میں کوئی اور قوم ہوگی یاجوج ماجوج کے نام سے جو فتنہ اور فساد برپا کرے گی، اور ایسا عالمگیر فساد ہوگا کہ جو مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، جن جن کے یہاں برائی ہوگی وہ ان کو پیٹ کر رکھیں گے. تو یہ گویا کہ ایک فتنہ ہوگا جس کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دیکھ کر شاید یہ لوگ سنبھل سکیں گے. اس کے بعد آخر میں یہ بات آتی ہے، آخری جو رکوع ہے، واقترب الوعد. قرآن مجید کا ایک سٹائل یہ ہے کہ بات جہاں سے شروع کرتا ہے پھر وہیں سے اس کو بیچ میں کئی مضامین آتے ہیں، توحید کے، رسالت کے مضامین، انبیاء کے واقعات سب آئے، پھر بات کو وہیں لے جا کر پہنچا دیا گیا جہاں سے بات کی شروعات ہوئی تھی. اقترب للناس، ہم نے شروعات میں دیکھا کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وہم کی غفلت موریدون، وہی الفاظ کے ساتھ یہاں پھر گفتگو شروع ہوتی ہے. اقترب الوعد، وعدے کا وقت، قیامت کا وقت قریب ہے. فائدہ ہی شاخص الابصار، جب وہ وعدے کا وقت پورا ہوگا، جب وہ قیامت کی گھڑی آ کر ٹھہرے گی، اور وہ کتنا عظیم، وہ حادثہ عظیم برپا ہوگا، وہ ہلچل، گریٹ، وہ جو کہیں گے کہ اس زمانے میں جو ہلچل برپا ہوگی، تو اس ہلچل کے دوران، اس عظیم حادثے کے دوران لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ شاخصۃ الابصار، ان کی آنکھیں ٹنگی رہ جائیں گی، وہ پھٹے پھٹے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کے دیدے پتھرا جائیں گے، اور دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا ہے. الذین کفروا، کافر لوگ پریشان ہوں گے اس دن، اور ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گے. یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ، قیامت کی گھڑی جب آئے گی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے، میدان حشر میں پہنچا دیے جائیں گے. اس وقت کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، اس دن کے آنے سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، واقعہ یہ ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے ظلم کر رویہ اختیار کیا، ہم نے نبی کی بات رسول کی بات کیوں ہے ہم نے نہیں مانا. اس دن ایک اعلان ہوگا، اور وہ ایسا اعلان ہوگا کہ یہ مشرکین، یہ کافرین خجالت محسوس کریں گے، بہت ہی درد اپنے دل کے اندر محسوس کریں گے. وہ اعلان یہ ہوگا، انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم بھی اور وہ سارے معبود جن کو تم خدا کے علاوہ چھوڑ کر پوچھتے تھے، وہ سارے معبود حسب جہنم، آج جہنم کا ایندھن بنیں گے. ایک ڈکلریشن ہوگا، ایک اعلان ہوگا. کتنا درد اور کرب کا مقام ہوگا ان کے دلوں کے اندر، کیسی کسر اٹھ رہی ہوگی اور ذلت ان کے چہروں پر چھائی بھی ہوگی. یہ اعلان کہ انکم تم انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم بھی اور وہ معبود جن کو تم خدا کے علاوہ پوچھتے تھے، حسب جہنم، آج جہنم کے ایندھن بنیں گے. وہ مورتیاں، وہ پتھر کی مورتیاں، وہ لکڑی کی مورتیاں، اور یہ سارے پجاری جو بڑے زام کے ساتھ دعوے کرتے تھے کہ یہ مورتیاں ہم سے بات کرتی ہیں، سرگوشیاں کرتی ہیں، ان سب کو لے جا کر جہنم کے اندر جھونکا جائے گا. انتم لہا واردون، اس ہلاکت کے گھاٹ پر تم اترنے والے ہو، ضرور تم اتر کر رہو گے. انتم لہا واردون لو کان ہاؤلاء، قرآن کہتا ہے اگر واقعی یہ خدا ہوتے، یہ معبود ہوتے جن کو تم پوجتے ہو، تو آج یہاں قیامت میں جہنم کی آگ کی طرف نہیں پہنچ سکتے تھے. ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک سکتا تھا اگر واقعی یہ خدا ہوتے. یہ اعلان اس لیے تاکہ شرمندگی وہ محسوس کریں، اور یہ سارے گروہ کافر مشرک اور ان کے سب خدا بوجھل قدم اٹھائے جہنم کی طرف آگے بڑھیں گے، اور جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جب جہنم کے اندر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، دروازے بند کر دیے جائیں گے، تو شدت گرمی کے مارے حواس باختہ ہو کر چیخیں گے، پکاریں گے، دھاڑیں گے، چلائیں گے اور پھکاریں ماریں گے. قرآن کہتے ہیں لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہ گدھے کی طرح چیخیں گے، وہ پکاریں گے، وہ پکارے ماریں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اتنی آواز، اتنا شور و غل مچائیں گے جہنم کے اندر کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی. اتنا ہنگامہ وہ برپا کریں گے شدت گرمی سے، آواز باختا ہو کر وہ بڑے پریشان ہو کر ہنگامہ کریں گے. لیکن قرآن کہتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، اور جن لوگوں کے بارے میں ہم نے پہلے سے لکھ رکھا تھا، اور جنہوں نے نیکیوں میں سبقت کی تھی، بھلائیوں میں جنہوں نے سبقت کی تھی، ان کو ہم اولئک انہام بعدون، ہم ان کو اس بلا سے، اس مصیبت سے، اس جہنم کی آگ سے دور رکھیں گے. اور جہنم کے اندر جو شور ہوگا، جو غل ہوگا، جو ہنگامہ برپا ہوگا، لا یسمعون حسیسا، اس کی سرتراہٹ تک نہیں سنیں گے. جہنم کی آگ کی سرتراہٹ، جہنم میں کافروں مشرکوں کی چیخنے اور پکارنے کی آواز، تصور کیجئے جس پر رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کتنا برا وہ مقام ہوگا، کیسا ہیبت ناک و ماحول ہوگا. لیکن قرآن کہتا ہے ان الذین سبقت لهم، جو لوگ نیکی میں سبقت کرنے والے تھے، ہم ان کو جہنم کی آگ سے، جہنم کی چیخ و پکار سے ہم دور رکھیں گے. اولئک انہم موعدون لا یسمعون حسیسہا، یہ آواز، یہ چیخ و پکار وہ ہرگز نہیں سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ من پسند عیش میں جنت کے اندر مزے کر رہے ہوں گے، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ، اس عظیم حادثے کے دن، اس عظیم ہلچل کے دن، ان کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بلکہ حال یہ ہوگا کہ فرشتے آگے بڑھ کر بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے احتشام کے ساتھ، اہلوں وسہلوں مرحبا کہیں گے، ہاتھوں ہاتھ انہیں لیں گے. کتنا پیارا وزین ہوگا مومنین کے لیے. تتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ملائکہ کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ دن کون سا دن؟ قیامت کا دن. یوم نطوی السماء کطی السجل، قرآن کہتا ہے وہ دن وہ ہوگا جبکہ ہم ساری زمین اور آسمان کو، کائنات کو لپیٹ کر رکھ دیں گے. جس طرح سے یہ منشی دفتر میں سارے کاغذ کو اٹھا کر لپیٹ کر بغل میں مار کر چلا جاتا ہے، تو ایک کاغذ کا ٹکڑا کہیں رکنے نہ پائے، ساری چیزوں کو اٹھا کر دفتر کے اندر فائل کے اندر اسے جوڑ لیتا ہے. اس طرح سے قیامت کے دن ساری کائنات کے اجزاء کو، کل پرزوں کل پرزوں کو، اور سارے سیلیسٹریل باڈی، ساری یونیورس کے جو اجرام پلکی ہیں، ان سب کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا. یا یوں سمجھے کہ جس طرح سے کپڑے کی دکان میں کپڑا بتانے والا تھان کھول کر رکھتا ہے، پھر اس کے بعد لپیٹ دیتا ہے بہت آسانی کے ساتھ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا اس کائنات کو پھیلایا تو عظیم طریقے سے اس کو پھیلا دیا. لیکن ایک دن آئے گا کہ پوری کائنات کو ہم سکیڑ کر رکھ دیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید فی، ہم جس طرح سے اول مرتبہ ہم نے کائنات کو بنایا، اس طرح سے ہم اس کا اعادہ کریں گے. وعدا علینا انا کنا فاعلین، اور ہم پر یہ ایک لازمی بات ہے، ہم ضرور یہ کر کے رہیں گے. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی تھی اور جس کے مضامین کے بارے میں ہم نے پرسوں گفتگو کی تھی، اس کتاب میں ہم نے یہ بات لکھ رکھی ہے نصیحتوں کے بعد. اور لوگ اگر اٹھا کر پڑھیں، آج بھی تورات کی کتاب موجود ہے جس میں زبور، جس عیسائیوں کی جو بائبل ہے اس میں ایک حصہ ہے، اس میں اگر اٹھا کر ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نصیحتوں کے بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے. آج کے بائبل میں بھی یہ بات ہے, وہ یہ ہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, زمین کے وارث, زمین کی خلافت, زمین کی زمام کار میرے نیک بندوں کو حاصل ہوگی. اس پر علماء نے اختلاف کیا ہے کہ زمین سے مراد کیا ہے. بعض علماء نے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ زمین کی خلافت بھی مراد ہے. بعض علماء نے لکھا ہے, مولانا امین حسن اصلاحی اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہاں عرض سے مراد جنت ہے, جنت کی جو زمین ہے وہاں کے وارث میرے سچے بندے صالح بندے ہوں گے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ وراثت مومن کو بھی عطا کرتا ہے, کافر کو بھی عطا کرتا ہے, فاسق لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے, اچھے لوگوں کو بھی زمین کی خلافت عطا کرتا ہے, لیکن جنت میں اس زمین کی خلافت صرف صالح بندوں کو ملے گی. ہم نے یہ لکھ رکھا ہے ان فی ھذا البلاغ لقوم عابدین, ان باتوں میں بڑی عبرت ہے نیک بندوں کے لیے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ مکے کے قریش سرداران قریش کفار مشرکین آپ کو ایک زحمت سمجھتے ہیں, آپ کو عورتیں گالیاں دیتی ہیں, بدوائیں کرتی ہیں, کہتے ہیں کہ شخص ہے تباہ ہو برباد ہو, اس کے آنے سے گھر گھر کے اندر پھوٹ پڑ گیا لوگ کہتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم اس پیارے نبی کو زحمت سمجھتے ہو, بلکہ ہم نے ان کو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, ہم نے دنیا جہاں والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. اور آپ کی رحمت ہی کا یہ ظہور ہے کہ لوگوں کے درمیان آج جو اخلاق کردار اور بہترین نظام آپ جو چھوڑ کر گئے, آج اس کی بنیاد پر دنیا کو سنوارا جا سکتا ہے. یہی کہ آپ رحمت تھے, رحمت کا ظہور تھے. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے اور میری وحی کا حاصل اور پیغام یہی ہے کہ ایک الہ کے علاوہ, ایک خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں. فہل انتم مسلمون, کیا تم میری بات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہو؟ فإن تولوا, اگر تم اعراض کرتے ہو, رو گردانی کرتے ہو, تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجیے. فقل آذنتم علی سواء, میں نے سب کو اعلان کر بتا دیا ہے, بڑوں کو بھی, چھوٹوں کو بھی, پڑھے لکھوں کو بھی, ان پڑھوں کو بھی, امیر کو بھی, غریب کو بھی, میں نے بتا دیا ہے, میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. بعید قریب و بعید, آخرت کے دن کے بارے میں نے لوگوں کو آگاہ کر دیا, وان کر دیا. اب میں نہیں جانتا کہ وہ آخرت کا دن قریب ہے یا بعید ہے, میں نہیں جانتا. اور انہ یعلم الجہر, تم جو مجھ پر طنز کرتے ہو, تم جو مجھے ٹانٹ کرتے ہو, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. وہ کھلی باتوں کو بھی, چھپی باتوں کو بھی وہ سنتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اللہ نے جو ڈھیل دے رکھی ہے ابھی تم پر, عذاب جو مسلط اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, میں نہیں جانتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے خیر ہے یا شر ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے یا تم کو سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے, میں نہیں جانتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی تم کو مہلت ملی ہے, میری باتوں پر یقین رکھو اور اسلام قبول کرو. قال ربكم بالحق, اے پروردگار میرے اور میری قوم کے درمیان عدل کی بنیاد پر فیصلہ فرما دے. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون, اور رب رحمان ہی ہے جس سے ہم استعانت طلب کر سکتے ہیں. ساری باتیں جو لوگ بکواس کرتے ہیں, جو باتیں یہ جھوٹ بنا رہے ہیں, ان باتوں کے خلاف مجھے میرا پروردگار جو رحمان و رحیم ہے, اس کی مدد کے علاوہ کسی اور کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ گویا کہ اس پر سورۃ الانبیاء ختم ہوئی ان باتوں پر. اب اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے. سورۃ الحج یہ 17 الحج کو بھی آپ شروع کر لیں گے, کچھ گفتگو اس پر ہو جائے گی. کل انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں اور اس کے ان ڈیپتھ ڈیٹیلز میں ہم جائیں گے. سورۃ الحج مکی سورت ہی ہے, لیکن اکثر قرآن کے مصحف میں مدنی لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس سورت کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں مکی اور مدنی دونوں آیتیں ملی ہوئی ہیں. جیسے یا ایھا المزمل اٹھا لیجیے, مکی سورت ہے لیکن اس کے اندر مدنی کچھ آیات ہیں. اس طرح سے سورۃ الحج مدنی سورت لکھا گیا ہے, لیکن اس میں مدنی آیات بھی ہیں, مکی آیات, دونوں آیتیں ملی ہوئی ہیں. اور اس کا جو رنگ ہے قرآن مجید میں جس طرح سے سورتوں کو جوڑا گیا ہے, آپ محسوس کریں گے سورۃ الحج کا مناسب مقام یہی سورۃ الانبیاء کے بعد ہے. اس لیے کہ بات کا, کلام کا انداز اور کلام کا رنگ اور لوگوں کو وارن کرنے کا, آگاہ کرنے کا طریقہ ایک ہی انداز آپ پائیں گے. اگر اس جگہ سورہ مائدہ کو, سورہ بقرہ کو رکھیں گے, بے جوڑ محسوس کریں گے. سورۃ الحج کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات فرمائی کہ اسے سورہ انبیاء کے بعد رکھا جائے. سورۃ الانبیاء کا جو انداز ہے وہی انداز اس کے اندر بھی آپ پائیں گے. سورۃ الحج میں ایک آیت, اس سے اس کا, اس سورت کا نام بھی جس میں حج کا لفظ آیا ہے اسی سے ہے, اور اس میں زیادہ موضوع اور گفتگو کا عنوان بھی حج ہے. یعنی یہ کہ یہ صرف روایتی طور پر, علامتی طور پر نہیں ہے, اس میں حج کی بہت سی باتیں آتی ہیں, آگے آئیں گی. یہ سورت مکی دور کی آخری دور کی نازل کردہ سورت ہے، اور اس میں بعض جو آیتیں ہیں وہ مدنی اس لیے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے بعد ایک سال جب گزر گیا، حج کا زمانہ جب آیا، تو اس زمانے میں صحابہ کرام کو اپنا وطن یاد آیا، مکے کے ایام یاد آئے، حج کے ایام یاد آئے، اور یقیناً ان کو غصہ آیا ہوگا کہ ہم کو ہمارے وطن سے نکالا گیا، آج حج کی سعادت سے ہم کو محروم کیا گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ اس سورت میں جہاد کا حکم نازل فرمایا، اور صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت دی کہ تمہیں اب اجازت دی جاتی ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور ان لوگوں سے سرزمین عرب کو، مکے کو پاک کرو جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر، توحید کے مرکز کو شرک کا گڑھ بنا دیا، گتکدا بنا دیا، تم کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ تم تلوار اٹھاؤ۔ اس صورت کے اندر ہم گویا کہ جہاد کی اجازت تمہیں ہم پائیں گے، اور کفار و مشرکین کو اس میں انذار کیا گیا، اور یہ آخری مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے آخری مرتبہ آپ نے وارن کیا، لوگوں کو آگاہ کیا، انذار کیا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا قریش کو خطاب کر کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کی وہ توحید اس کا اصل مقصد تھا۔ لوگ ادھر متوجہ رہیں، مؤذن صاحب آتے جاتے رہیں گے، ٹائم کا انتظام کریں غالباً۔ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو جس مقصد سے تعمیر کیا تھا وہ ہے توحید کا مرکز بنانا تھا، لیکن ان کی خواہش کیا تھی، ان کی کوشش کیا تھی، اور تم نے اسے کیا بنا دیا۔ یہ آخری مرتبہ گویا کہ ان کو انذار کیا گیا ہے۔ اس کی شروعات بھی بڑی بہترین شروعات، بڑی پیاری شروعات اس سورت کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے، جس کا زلزلہ، جس کا حادثہ ایک عظیم شے ہے۔ جب وہ قیامت کی گھڑی سر پر آ جائے گی، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، زمین ہچکولے پر ہچکولے کھائے گی، اور زمین پر پے در پے زلزلے کے جھٹکے لگیں گے، اس وقت یہ زمین ایسی حالت اس کی ہو جائے گی، بعض احادیث میں آیا ہے کہ کشتی جس طرح سے موجوں کے تھپڑے کھا کر ہچکولے کھانے لگتی ہے، اس طرح اس زمین کا حال ہو جائے گا۔ شروعات یہ ہے کہ آخرت کے خوف سے ڈرو، آخرت کا زلزلہ، قیامت کا زلزلہ ایک عظیم شے ہے، ایک عظیم حادثہ برپا ہونے والا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے لوگوں خدا تعالیٰ سے ڈرو، خدا تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اور بعض حادث میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کا جھٹکا، قیامت کا زلزلہ، قیامت کے دن جب نفخ سور ہوگا، سور میں جب پھونک مار دی جائے گی اور پوری کائنات توڑ پھوڑ کر جب رکھ دی جائے گی، جب وہ حادثہ برپا ہوگا تو اس زمین کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے کہ ایک معلق قندیل ہے جو ہوا کے جھونکے کھا کر جھنجوڑے جا رہی ہو، اس طرح سے اس زمین کی حالت ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید میں بعض جگہ کا اذا زلزلت الارض زلزالہ واخرجت الارض اثقالہ، زمین پر جب جھٹکے پر جھٹکے آئیں گے اور زلزلہ جب آئے گا تو زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں نکال کر باہر رکھ دے گی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی ہے، اور ایک جگہ قرآن مجید میں یہ آیت بھی آتی ہے، یوم ترجف الراجفۃ تدبو الراجفہ قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعۃ۔ قیامت کا جھٹکا آئے گا، جھٹکے پر جھٹکا آئے گا، ترجف الراجفہ وہ تتبعها الراجفہ، ایک جھٹکا پھر جھٹکے پہ جھٹکا، اور عظیم جب حادثہ زلزلہ آئے گا تو لوگوں کے قلوب سہم جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گے، اور دیدے آدمی پھاڑ پھاڑ کر دیکھے گا کہ یہ کیا دن ہے۔ قرآن کہتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا دن، یہ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم شے ہے، ایک عظیم حادثہ ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ حادثہ اتنا عظیم حادثہ کہ لوگوں کے حواس نکل جائیں گے اور ہولناک منظر وہ ہوگا، یوم ترونھا تذهل کل مرضعۃ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ دن ہوگا جبکہ ایک ماں جو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو سینے سے چھاتی سے لگائی ہوگی، لیکن اس عظیم حادثے کو دیکھ کر وہ اپنے بچے سے جدا ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بچے سے اس وقت سب سے زیادہ محبت کرتی ہے جب وہ لاڈیلا معصوم ہوتا ہے، پیارا بچہ ہوتا ہے، اور اس محبت کا شوق اور بھڑک اس وقت اٹھتا ہے جبکہ وہ بچے کو اپنے چھاتی سے لگائی ہوتی ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ کسی محبت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن قیامت کی وہ گھڑی، قیامت کا وہ زلزلہ، قیامت کا وہ حادثہ، قیامت کا وہ ٹیرر ایسا ہوگا کہ عورتیں اپنے سینے سے، اپنی چھاتی سے لگائے ہوئے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور چھوڑ کر بھاگیں گی۔ عظیم حادثہ جب پڑتا ہوگا تو لوگ بھاگیں گے، کہاں جائیں؟ پھر قرآن کہتا ہے یہی نہیں بلکہ وتذا کل ذات حمل، ایک عورت جو حمل اٹھائے ہوئے ہوتی ہے اس جھٹکے سے، اس زلزلے سے، اس حادثے سے وہ اپنا حمل وضع کر دے گی. یہ پوری کائنات کے اندر ایک عظیم ہماگیر فتنہ برپا ہوگا، اور ایسا فتنہ کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ تین سور پھونکے جائیں گے، پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے انسان اور جانور زندہ ہوں گے، لیکن کائنات کو توڑ پھوڑ کر رکھا جائے گا، اور اس وجہ سے لوگ زندہ رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں. کائنات توڑ پھوڑ کا شکار، انتشار کا شکار، ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے پوری کائنات کو، لیکن انسان زندہ ہیں تاکہ اس ہائبت ناک منظر کو دیکھیں. دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے انسان اور سارے جاندار مر جائیں گے. تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. پہلے سور کا ذکر ہے کہ لوگ زندہ ہیں، حامل عورت زندہ ہے، ہاں اور دودھ پلانے والی عورت زندہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ پوری کائنات توڑ پھوڑ کا شکار. اس دوران میں عورت اپنے بچے سے دور ہو جائے گی، حامل عورت اپنا حمل وضع کر دے گی، سقاط حمل ہو جائے گا، اور پھر لوگوں کو تم دیکھو گے کہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، پناہ کی تلاش میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ متوالے بنے ہوئے ہیں، وہ مدہوش ہیں. لوگ سمجھیں گے کہ شرابی ہیں یا نشے کی حالت میں. قرآن کہتا ہے وطر الناس سکارا، تم جب دیکھو گے تو محسوس ہوں گے کہ لوگ جو شراب پیے ہوئے نشے میں. وما ہم بھی سکارا، وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ولا کن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے. اور اس دن کے حیبت ناکی سے بچو. قرآن کہتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے مہلت سمجھو، غنیمت سمجھو زندگی کو، اور زندگی میں وہ طریقہ اختیار کرو جو خدا تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے. توحید کی راہ اختیار کرو، آخرت پر یقین رکھو، اس لیے کہ فوراً بات یہ شروع ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، بعض اجڑ قسم کے لوگ، جاہل، احمق، نادان، عرب کے بدو ایسے ہیں جو اللہ کے باتوں کے معاملے میں بغیر کسی علم کے ہمیشہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں مجادلے کے لیے، مباحثے کے لیے، لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، یعنی اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، قیامت کا ڈر پیش کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے غضب سے بچو، اس غضب سے بچو جس کی برائی جب آ جائے گی تو تمہارے لیے کوئی سہارا نہیں ہوگا. اس دن کے آنے سے پہلے اپنے اعمال درست کرو، اور اللہ تعالیٰ جو کلام پیش کر رہا ہے اور اللہ کی وحدانیت جو رسول پیش کرتے ہیں اسے قبول کرو. بعض لوگ ایسے ہیں جھگڑالو لوگ جو ہمیشہ آستین چڑھائے لڑنے جھگڑنے کے لیے اور اللہ کے رسول سے مجادلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور مجادلہ کس بنیاد پر، بحث کس بنیاد پر؟ ان کے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں. پوچھا جائے کہ تم نے رسول کی بات کو سنا ہے؟ نہیں صاحب ہم نے نہیں سنا ہے. کیا تم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا؟ نہیں ہم نے سنا نہیں، ہم نے پڑھا نہیں ہے. لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے ان کے پاس علم نہیں ہے. بغیر علم، علم کے بغیر یہ لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں، اور ان کے پاس زبان درازی کے علاوہ، لاف زنی کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں ہے. اور ان کا کون مددگار ہے؟ قرآن کہتا ہے ان کا مددگار شیطان ہے. شیاطین جن ان پر الخا کرتے ہیں، اور یہ شیاطین انس ہمیشہ دنیا میں رسول کی مخالفت کرنے کے لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں، قرآن کے خلاف لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں. شیطانی مریض کتبہ علیہ، شیطان کی یہ ڈیوٹی ہے، شیطان کو جس دن نکالا گیا اسی وقت لکھ دیا گیا ہے علیہ انہ من تولاہ، جو کوئی اسے دوست بنائے گا، شیطان کی جو کوئی پیروی کرے گا، فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، وہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرے گا اور ہدایت دے گا، راستہ بتائے گا. کس کا؟ جہنم کا راستہ بتائے گا، سیدھے جہنم تک لے جائے گا. ایسے شیاطین ہیں جو الخا کرتے ہیں شیاطین انس پر، اور شیاطین انس ایسے ہیں بغیر کسی دلائل کے سنی سنائی باتوں پر، رٹی رٹائی باتوں کی بنیاد پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھگڑتے ہیں، کتاب کے خلاف جھگڑتے ہیں، توحید کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے توحید کے بارے میں ایک بات، دوسری بات یہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، تمہیں رسول جو دعوت دیتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے، قیامت کا ایک دن آنے والا ہے، اس سے اگر تمہیں شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا. کہا کہ پہلے ہم نے تم کو پیدا کیا من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا، ہم نے تم کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے مضغہ بنایا، پھر اس کے بعد مضغہ میں مقلقتن وغیرہ مقلقتن، یعنی یہ کہ گوشت کا لوتھڑا جو یا تو انسانی شکل اختیار کرتا ہے یا انسانی شکل اختیار کرنے سے پہلے بھی کبھی وہ حمل ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے تم کو بنایا اور انسان بنا کر پیدا کیا، لِمَيِّنَ لَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے آخرت کی دلیل کے لیے کہ اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان تھی، وہ کر سکتا تھا کہ سمندر سے جھنڈ کے جھنڈ انسانوں کے آ جاتے، یا پہاڑ سے جو ہے ریوڑ کے ریوڑ انسانوں کو پیدا کر دیتا اور انسان جو ہے وہاں سے دوڑتے ہوئے چلے آ جاتے، یہ مشکل کام نہیں تھا اللہ کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے التزام کے ساتھ، بڑے طور طریقے کے ساتھ اس نے انسان کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے جونک کی شکل اختیار کیا، وہ حلقہ بنایا، مزغہ بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا. ان ساری تفصیلات پر انشاءاللہ ہم اگلی سورت سورہ مومنون پر جب پہنچیں گے تو سائنسی دلائل کی بنیاد پر فیٹس کے ڈیولپمنٹ پر ہم گفتگو انشاءاللہ اس وقت وہاں کریں گے. یہاں سرسری طور پر ہم گزریں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ تم کو بنایا. وہ اس لیے بنایا، چاہے تو وہ ریوڑ کے ریوڑ انسانوں کو پہاڑوں سے اور ندیوں سے پیدا کر سکتا تھا، اس لیے اس ترتیب کے ساتھ پیدا کیا تاکہ لوگ اپنی خلقت پر غور کریں اور خدا کی وحدانیت کو پہچانے، خدا کی قدرت کو، حکمت کو، ربوبیت کو پہچانے اور خود اپنا وجود خدا تک پہنچنے کے لیے درسگاہ بنے، آدمی سے عبرت لے. ورنہ آسان تھا اللہ تعالیٰ کو کسی اور شکل میں پیدا کرنا. اس اہتمام کے ساتھ اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اپنی خلقت پر غور کرو. قرآن کہتا ہے کہ جب ایک مرتبہ ہم نے اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے مراحل سے، مدارج سے پاس کرا کر تم نے پیدا کیا تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے تم کو دوبارہ خلقت عطا کرنا، دوبارہ زندگی عطا کرنا؟ ایسا کون سا مشکل کام ہے؟ غور کیجئے، انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے کتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے. انسان جتنی چیزوں کو کھاتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں جان ہو یا جس میں جو ہے انسانی حیات کے امکانات ہوں، لیکن پھر نطفہ جب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ حیات کے سیلس رکھتا ہے. پھر جب وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں اور رحم میں جاتا ہے تو ایک مرتبہ جب خارج ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں اس کے اندر اسپرم سیل ہوتے ہیں، لیکن اتنے امیدواروں میں ایک سیل کو اللہ تعالیٰ ملاقات کا موقع عطا کرتا ہے ایک سیل سے، اور پھر وہ ڈیولپ ہوتا ہے، جونگ کی شکل اختیار کرتا ہے. پھر اس کے اندر مختلف مرحلے آتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس مرحلے پر آگے کی صورت میں گفتگو کریں گے. پھر اس کے بعد جب ڈیولپ ہوتا ہے تو قرآن مجید ایک لفظ خاص کر استعمال کرتا ہے، کیا وہ نقیر روب الرحام ماں نشا، ہم ماں کے رحم میں اس بچے کو ٹہرائے رکھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں ہم خلقت عطا کرتے ہیں. لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور قسمت والا ہوگا بدقسمت ہوگا، صحت مند ہوگا کہ بیمار ہوگا، اچھے اخلاق والا ہوگا برے کردار والا ہوگا، یہ ساری چیزیں ماں نشا، ہم جو چاہتے ہیں وہ خلقت عطا کرتے ہیں، تمہارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، ہم بناتے ہیں، تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ماں تمنا، تم جو ہے وہ کہ نطفہ خارج کرنے کے بعد تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے. ہم ان کو مختلف درا مدارس سے، مختلف پروسیس سے گزار کر ہم انسان بناتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. اور جتنی دیر ہم چاہتے ہیں ماں کے پیٹ میں ہم اسے ٹہرائے رکھتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو بچے کی شکل میں پیدا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تم کو نوجوانی کی عمر میں لے جاتے ہیں. گویا کہ سٹیجز سے انسان گزرتا ہے. یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اکائی جو ہے بڑا آدمی پیدا کر دے، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا، پیدا کیا بچہ، پھر وہ بچہ جوان ہوتا ہے، بعض لوگ جوانی میں ختم ہو جاتے ہیں. ومنکم من یتوفی، بعض لوگ اسی جوانی میں وفات پا جاتے ہیں. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض لوگوں کو ہم عمر کے آخری درجے میں، رذیل ترین عمر میں، گویا کہ عمر کے آخری حصے میں ہم لے جاتے ہیں، اس حصے میں لکائلا یا علما من بعد علم شیا، آدمی سب کچھ جاننے کے باوجود بے علم ہو کر رہ جاتا ہے، اس آخری عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے. آدمی کو اس لیے بتایا گیا کہ علم ایک اہم ترین چیز ہے جس پر انسان گھراتا ہے، جس پر آدمی اکڑتا ہے، اکڑپوں دکھاتا ہے، اپنے ٹیلنٹس پر، اپنے ڈگریز پر، اپنے علم پر، اپنے مطالعے پر، اپنے مشاہدے پر، اپنے نالج کے ذخیرے پر آدمی فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے. لیکن آدمی سقراط بن جائے، بخراط بن جائے، لیکن علم کا جو بحر بے کراں ہے اس کا خطرہ کے علاوہ کوئی چیز وہ نہیں پاتا. اور وہ خطرہ کا بھی حال یہ ہے کہ جب وہ بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ بھی اس سے سلب ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے. آدمی اپنے علم پر، اپنی صلاحیت پر اتراتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جوانی میں تم اتراتے ہو، ومین کم میں یتوفا، تمہیں موت بھی مل جاتی ہے. بعض لوگ جب بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو لکیلا یا علامہ من بعد علم، سب کچھ جاننے کے باوجود نہیں جاننے کے برابر آدمی ہو جاتا ہے، گویا کہ پھر وہ بچے کی شکل میں واپس لوٹ جاتا ہے جہاں آدمی کی یادداشت، اس کا حافظہ اس کا ساتھ نہیں دیتا. وترى الارض حامدا، دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے دی، پیدا یعنی آخرت پر اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اس بات پر دیکھ لو ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا. دوسری دلیل یہ ہے کہ زمین کو تم دیکھو، ہر موسم میں، ہر فصل کے دوران ہم یہ ریہرسل کراتے رہتے ہیں کہ خشک زمین، بے آب و گیا زمین، اور زمین پر بارش کے چند خطرے پڑتے ہیں. حامدا فیضا انزلنا علیہ الماء، ماں جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ زمین نرم ہوتی ہے، گداز ہوتی ہے، پھر اس کے اندر سے نو با نو کے انواع و اقسام کی کھیتیاں لہلاتی ہوئی اٹھ جاتی ہیں. کیا یہ ریہرسل ہر سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو مردہ زمین کو ہم بارش کے ذریعے سے زندگی عطا کر سکتے ہیں، تو خبر میں مدفون لوگوں کو ہم پھر زندگی کیسے نہیں دے سکتے؟ ہمارے لیے کیا مشکل کام ہے؟ یہ دو دلائل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں حق ہیں، وأنه یحیی الموتى، اور یہ دلائل اس لیے پیش کرتا ہے کہ ہم مردوں کو زندگی عطا کرنے پر قادر ہیں. وأنه على كل شيء قدیر، ہر چیز پر ہم قدرت رکھتے ہیں. اور وأن الساعة آتية لا ريب فيها، آخرت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے. وأن الله يبعث من في القبور، اور اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جو لوگ قبور کے اندر ہیں، قبروں میں مدفن ہیں، ہم ان کو زندگی عطا کریں گے. لیکن جو لوگ آخرت کے بارے میں علم کے بغیر، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى. ہدایت بھی نہیں ہے, کتاب کی روشنی بھی نہیں ہے, مشاہدہ بھی نہیں ہے, نالج بھی نہیں ہے, اس کے بغیر آدمی آخرت کا انکار کرتا ہے, مجادلہ کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ اکڑتوں دکھاتے ہیں. ثانیہ اس کی گردن ہلا ہلا کر رسول سے لڑتے ہیں, کہتے ہیں یذلون سبیلی, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اور بہت تمطراق کے ساتھ یہ رسول کا انکار, آخرت کا انکار کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے لہو کی دنیا خیز, دنیا میں بھی ان کے لیے تباہی ہے, ان کے لیے رسوائی ہے, اور آخرت میں ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق, جہنم کا عذاب کا مزہ ہم انہیں چکھائیں گے. ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید, یہ آخرت کی تباہی, آخرت میں عذاب جہنم میں جھونکنا, یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ لوگوں کے کرتوت ہیں, ان کے ہاتھ کی کمائی ہے جو انہوں نے آگے بھیجا ہے, تو اس ہاتھ کی کمائی کو ہم سمیٹ کر رکھیں گے اور قیامت میں ہم ان کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے. یہاں گفتگو ختم ہوتی ہے, آخرت کے دو دلائل آ گئے ہیں. اب اس کے بعد انشاءاللہ اور مزید جو گفتگو ہے جس میں کل انشاءاللہ